الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آج یہ خصوصی بزم سجائی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کی فضیلتیں جو وارد ہوئیں ان میں سے ایک ابتداءً آپ کے گوش گزار کرتا ہوں, آپ کو سناتا ہوں. عقد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من صلی علیہ کل یوم خمسین مرتن صافحتہ یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, جس نے روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق فرماتے ہیں میں بروز قیامت اس سے مصافحہ فرماؤں گا, اس سے ہاتھ ملاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ایک زبردست خلیفہ ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت پیارے اور عظیم صحابی ہیں. قرآن آپ کی فضائل بیان کرتا ہے, آپ کے کمالات کو بیان فرماتا ہے, آپ کی اعلیٰ اور عمدہ اوصاف کو بیان فرماتا ہے. اس مناسبت سے آج انشاءاللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ رہے گا, قرآن کریم کی آیات بھی انشاءاللہ شامل سلسلہ ہوں گی. آج جن آیات پر مفتی صاحب گفتگو ہونی ہے سورہ واللیل کی آیات مبارکہ ہیں, کیا ارشاد فرمائیں؟
دیکھیے, سب سے پہلے تو میں عرض کروں
جی
کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک میں ان کے اوصاف کو ایک سے زیادہ جگہوں پر بیان کیا گیا ہے.
سبحان اللہ,
یعنی جو عمومی خطاب ہے تو بہت سارے جگہوں پر ہے. یعنی آپ مہاجرین میں سے ہیں,
سبحان اللہ,
اور مہاجرین صحابہ کا خطاب بار بار موجود ہے, یعنی ان کے اوصاف کا تذکرہ بار بار موجود ہے.
صحیح.
رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور مسلمانوں کے صفات بیان ہو رہی تھیں, ان صفات کے آپ اعلیٰ درجے کے مظہر تھے.
سبحان اللہ.
بدری صحابہ کے فضائل بیان ہو, آپ بدری صحابی ہیں.
سبحان اللہ.
کسی بھی معرکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کا تذکرہ ہو تو آپ ان میں موجود ہوتے تھے.
سبحان اللہ.
عموم کے اعتبار سے تو بہت ساری آیات آپ کی شان پر دلالت کرتی ہیں, لیکن خصوص کے ساتھ متعدد آیات ہیں. ان میں سے ایک آیت, مطلب ایک مقام
جی
سورہ واللیل کا ہے, آیت نمبر 17 سے لے کر 21 تک. پس منظر اس کا یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت نے انہیں بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا.
صحیح.
ان کی ایک خوبی تھی کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے جان نثار تھے, سچے قربان ہونے والے, تن من دھن کے ساتھ قربان ہونے والے,
کیا بات,
فنا پھر رسول کے مرتبے پر پہنچنے والے تھے.
سبحان.
تو یہ جو ان کا جذبہ تھا یہ اللہ کے لیے تھا, اللہ کے رسول کے لیے تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سچے وفادار صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کفار ان پر مظالم توڑتے ہیں, ایک کافر کے وہ غلام تھے اور وہ انہیں بہت سزائیں دیتا تھا, مطلب ریتیلے میدان میں لٹا دیتا تھا سخت دوپہر کے اندر,
اللہ
اس پر پتھر رکھ دیا کرتا تھا, طرح طرح کی تکالیف, اور یہ تکالیف ان کے اسلام لانے کے بعد شروع ہوئی.
اللہ استغفر اللہ.
آپ سے یہ تکالیف دیکھی نہیں گئی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب ثروت بھی بنایا تھا. چنانچہ آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا, قیمت ادا کی, غلام تھے, اور خریدنے کے بعد یہ نہیں کہ ان کو خادم بنا کر رکھ لیا, اپنا ہی غلام بنا کر رکھ لیا, ان کو آزاد کر دیا.
सुभान अल्लाह।
अब कुफार को बड़ा ताज्जुब हुआ। एक तो यूं ताज्जुब हुआ कि उन लोगों का नजरिया तो नफ्सा नफ्सी था,
ठीक है।
या शेख अपनी अपनी देख, ये एहसान, ये जूद, ये करम, ये दिलचस्पी एक नई चीज थी और
वाह
रसूल
वाह।
अकरम अलैहिस्सलाम की तालीमात की वजह से थी। दूसरा ताज्जुब उनको ये हुआ, मतलब एक तो यूं के तकलीफ से निजात दिलवाई है, पैसा खर्च किया,
यानी गुलाम बनाने की
गुलाम
दौड़ में
खरीदा,
आजादी दिलवा दी। सही।
और दूसरा ये कि क्यों, क्या मफाद था, किसी ने क्या बात बयान की, किसी ने क्या बात बयान की, और किसी ने क्या तान किया, और किसी ने क्या तान किया। हजरते सिद्दीकी अकबर रदी अल्लाह तआला की बराअत में, यानी आपकी कल्बी नीयत क्या थी,
हाँ
कुरान पाक ने आपके एजाज में आयत मुबारक नाजिल फरमाई
सुभान अल्लाह
कि इनकी
सुभान
नीयत तो
अल्लाह।
अल्लाह की रजामंदी थी। आइए आयत मुबारक की तिलावत सुनते हैं।
वसयुजन्नबुहल अत्का अल्लज़ी युक्ति मालहू यतज़क्का।
तर्जमाए कंजुल ईमान, और बहुत जल्द उससे दूर रखा जाएगा जो सबसे बड़ा परहेजगार, जो अपना माल देता है कि सुथरा हो और किसी का उस पर कुछ एहसान नहीं जिसका बदला दिया जाए, सिर्फ अपने रब की रिजा चाहता जो सबसे बुलंद है, और बेशक करीब है कि वो राजी होगा।
सुभान
यानी जहन्नम से पनाह मिलेगी, जहन्नम से महफूज रहेंगे।
सुभान अल्लाह।
कौन? वो जो अतका है,
अबका
वाहिद का सिगा है,
ठीक।
सबसे बढ़कर मुत्तकी है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं कि हमारे तमाम मुफस्सरीन का इस पर इजमा है कि यहाँ अतका से मुराद हजरत सिद्दीकी अकबर रदी अल्लाह तआला है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
अल्लाह ताला इस अतका को जहन्नुम के करीब नहीं जाने देगा। ये कुरान बयान कर रहा है,
वाह
इन अकरमकुम इंदल्लाही अतकाकुम,
सही।
तुम में से मुअज्जज़ भी सबसे ज्यादा वो है जो ज्यादा मुत्तकी है।
सही।
अब ढूंढना पड़ेगा कौन ज्यादा मुत्तकी है, आपको मुशाहदा करना पड़ेगा, आपको तजुर्बात करने पड़ेंगे, ये मुत्तकी है, ये मुत्तकी नहीं है।
ठीक है।
लेकिन ये कैसी शख्सियत है कि कुरान ने जिन्हें मुत्तकी करार दे दिया।
कुरान
सिर्फ
तो
मुत्तकी
अत्का
भी नहीं,
ही इरशाद
सिर्फ
फरमा।
मुत्तकी भी नहीं बल्कि अतका
सुभान अल्लाह।
सबसे बढ़कर मुत्तकी है। यानी डिग्रियां होती है ना,
सही सही।
गुड बेटर बेस्ट, तो अरबी जबान में जो अतका है ये आखिरी डिग्री है, सबसे बढ़कर मुत्तकी। सिर्फ मुत्तकी नहीं कहा गया। तो आपका तस्किरा,
सही।
किन अल्फाजों से तस्किरा,
वाह
और अब एक तो टाइटल बयान कर दिया कि
ठीक है।
आप अतका हैं, और फिर वो जो तान था, वो जो बातें थी कि इनका ये मफाद होगा और ये मफाद होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी नीयत को बयान कर रहा है, आपकी बराअत को बयान कर रहा है। वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज़ा, किसी एहसान का बदला नहीं चुकाया उन्होंने, इल्लब्तिगा वजही रब्बिल आला, उन्होंने तो ये काम अल्लाह की रजा के लिए किया है।
वाह
और फरमाया वला सौफ यरदा, और जब अल्लाह की बारगाह में ये पहुंचेंगे तो अल्लाह इनसे यकीनी तौर पर राजी होगा।
सुभान अल्लाह।
अब आला हजरत अली रहमा ने इस आयत मुबारक पर पूरा एक रिसाला लिखा है, अलजुलजालुल अनका, और इस रिसाले पर पीएचडी भी हुई है,
माशाल्लाह।
पंजाब यूनिवर्सिटी से पीएचडी हुई है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला के हवाले से आला हजरत एक बड़ी प्यारी बात और बड़ा ही बेहतरीन नुक्ता बयान फरमाते हैं। लैल रात को कहते हैं
ठीक है। वाह।
और लैल के बाद दिन आता है। कुरान पाक की एक आयत में भी है ना कि अगर रात ही बाकी रहती, सरमदन वाले जो आयत है,
قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه,
اگر رات ہی ختم نہ ہوتی تو پھر تم جو دن میں مصروفیات کرتے ہو وہ کس طرح کرتے؟ آگے پڑھیے گا.
من الہ غیر اللہ یاتیکم بدیا افلا تسمعون,
روشنی کیسے آتی, روشنی کیسے آتی؟ آگے
اس کے بعد پھر قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون,
اگر دن ہی رہتا اسی کو دوام ملتا اور روشنی ختم نہ ہوتی تو پھر رات کو جو تم سکون کرتے ہو, رات نہ آتی تو سکون کیسے کرتے؟ تو یہاں اس آیت میں بھی پہلے رات کا تذکرہ ہے.
صحیح,
پہلے رات آئی پھر دن آیا.
صحیح,
مطلب ظلمت چھٹتی ہے, ظلمت جو ہے اپنے بعد روشنی کو لے کر آتی ہے.
صحیح, فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا, اسی سورت کی ابتدائی آیات میں.
اب یہ دیکھیں کہ سورہ لیل کے بعد ہے سورہ والدھا.
والدھا, سبحان اللہ.
اور دھا کہتے ہیں روشنی کو.
واہ,
یعنی چاشت کے وقت جو روشنی ہوتی ہے, جب سورج نکل آتا ہے تو اسے روشنی کہتے ہیں. تو پہلے واللیل سورت مبارکہ, پھر سورت والدھا. سورہ واللیل کا جو اختتام ہے یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات پر ہے.
سبحان اللہ,
ان کی نیت کیا ہے, ان کی مراد کیا ہے, ان کی شان کیا ہے, اور وَلَسَوْفَ يَرْضَى پر ہے. اور سورہ والدھا کا شان نزول بھی یہی ہے کہ جب کچھ عرصہ آیات نازل نہیں ہو رہی تھی,
صحیح,
کفار نے تان کیا کہ رب ناراض ہو گیا ہے, یہ معاملہ ہو گیا, وہ معاملہ ہو گیا, اللہ رب العزت نے ان سب کی باتوں سے برات کے لیے سورہ والدھا کو نازل فرمایا, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان فرمایا. ولسوف یوتیک ربک فتردا, رضا کا وہاں بھی ذکر ہے اور رضا کا یہاں بھی ذکر ہے. اور یہ نقطہ بھی بیان کیا مفسرین نے کہ پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کیوں بیان ہوئی؟ سورہ واللیل مقدم ہے,
صحیح,
ترتیب میں, ترتیب میں مقدم ہے. تو فرمایا کہ وفادار کی برات بیان کرنا, جانثار کی برات بیان کرنا, جو ان پر فدا تھے, جو ان پر ایمان لے کر آئے تھے, ان کی برات بیان کرنا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی برات ہے.
سبحان اللہ,
کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور کے لگائے ہوئے پودے ہیں, ان کے مربی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں,
صحیح,
ان کے معلم تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں.
بے شک
اگر ان کی برات بیان ہوگی, طالب علم کی تعریف ہوگی تو استاد کی بھی تعریف ہوتی ہے.
صحیح,
طالب علم سے اعتراض دور ہوتا ہے تو استاد سے بھی اعتراض دور ہوتا ہے کہ ان کی تربیت میں کوئی کمی نہیں ہے, یہ تو اتقا ہیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعریف ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف نہیں ہے. تو قرآن پاک کی یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر ایک تمغہ ہے.
سبحان اللہ,
ایک اعزاز ہے, اتنا بڑا اعزاز کہ اللہ رب العزت ان کی برات کو بیان کرے.
سبحان اللہ, ان کے اس شان کو اور اس عظمت کو بیان کر رہا ہے. مطلب یہاں ایک اور آیت کریمہ کی طرف اگر ہم آتے ہیں,
جی جی,
تو اس آیت کریمہ میں رب العالمین جل وعلا نے جن دو افراد کا تذکرہ ہے, اس دو میں سے جن کو دوسرا کہا وہ صدیق اکبر ہیں. آیت ملاحظہ کرتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں.
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
ترجمہ کنز الایمان.
اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا صرف دو جان سے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ یعنی اطمینان اتارا اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھی، اور کافروں کی بات نیچے ڈالی. اللہ ہی کا بول بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے.
اس سب کیا پس منظر ہے اس آیت مبارکہ کا کہ دو میں سے دوسرا کہا جا رہا ہے، موقع اور غار کا بھی تذکرہ ہے.
دیکھیں، سب سے پہلے خاص ان آیت مبارکہ کا پس منظر، بلکہ اس آیت مبارکہ کا پس منظر بیان کرنے سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں منصب نبوت کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء اور مرسلین مبعوث فرمائے، ایک معاشرے میں بھیجے گئے اور ان کے سامنے بڑے بڑے چیلنجز تھے. مطلب آپ جانور کو سدھانا چاہیں تو بڑے آسانی سے جانور مان جاتا ہے، وہ شیر ہو چیتا ہو کنٹرول میں آ جاتا ہے، کچھ رام ہو جاتے ہیں، کچھ ویسے قید و بند کا شکار ہو جائیں گے، انسان ان پر تسلط حاصل کر لیتا ہے. لیکن اگر انسان وحشی ہو، انسان باغی ہو، تو اس انسان کو سدھارنا طاقت کا کام نہیں ہوتا،
ٹھیک،
حکمت کا کام ہوتا ہے.
واہ واہ واہ.
تو انبیاء علیہ السلام کتاب و حکمت کے ساتھ آتے ہیں، مطلب اللہ کے پیغام کے ساتھ آتے ہیں اور حکمت کے ساتھ آتے ہیں.
واہ.
اور وہ اس معاشرے کو اپنا نور بخشتے ہوئے تبدیل کرتے ہیں.
واہ واہ واہ.
جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان کو ایک بڑے بڑے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا. ان کا جو مقام سب سے اونچا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، مطلب ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے انہیں منتخب فرمایا، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے سب سے بڑھ کر مصائب کا سامنا کیا.
اللہ.
مطلب ان کے لیے بڑے بڑے چیلنجز رہے، تکالیف دی گئی، بہت ساروں کو شہید کیا گیا، بہت ساروں کو ستایا گیا.
صحیح.
بہت ساروں کی جو وہ تھیں کوششیں بہت محدود رہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے 900 سال تک تبلیغ فرماتے رہے، ان کی قوم کے سوائے چند افراد کے کسی نے اثر ہی نہیں لیا. اب ان کے جو صبر کا پیمانہ ہے وہ کیسا ہوگا، مطلب نافرمانی اللہ کی وہ صبح و شام دیکھتے تھے. اللہ تعالیٰ کے وہ بندے تھے کہ جن کا سب سے بڑھ کر اللہ پر ایمان تھا کہ اللہ جب چاہے یہ فنا ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا صبر کیسا تھا.
صحیح.
وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ سرکش ہیں، اور وہ پھر بھی لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. ایک عرصے تک بد دعا نہیں کی ان کے لیے.
صحیح.
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں سب سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں.
اللہ اکبر.
تمام انبیاء کے تکالیف ایک طرف، یہ جو قوم تھی جنگجو ہے، پہاڑوں میں رہنے والی ہے،
صحیح،
بت پرستی کا شکار ہے، طرح طرح کی ان میں خرابیاں ہیں. ان کے درمیان جب آپ اعلان نبوت فرماتے ہیں، آپ کو لہو لہان کیا جاتا ہے، آپ کو تکالیف دی جاتی ہیں، آپ کو پریشانیاں دی جاتی ہیں. اس تمام فضا کے اندر اگر کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہے باہر، مطلب گھر میں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں اور آپ کے رشتہ دار و احباب ہیں، لیکن اگر باہر کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو آپ کے سچے دوست، سچے ساتھی، سچے وفادار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس پس منظر میں آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو دیکھیں کہ انہوں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا سہارا دیا.
واہ.
یعنی ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت پیش کرنی تھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بلاتے ہیں حضور کی طرف اور کفار آپ پر جھپٹ پڑتے ہیں، لو لہان کر دیتے ہیں، آپ ساری تکالیف بھول کر کہتے ہیں میرے حضور کہاں ہے؟
اللہ،
مطلب یہ فنا فی رسول تھے، ان کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب صحبت نصیب ہوئی، نگاہ مصطفیٰ نے ان کو چن لیا، انہیں کندن بنا دیا،
کیا بات،
انہیں وہ کیمیاگر بنا دیا کہ جو خود بھی کسی پتھر سے لگے تو اسے سونا بنا دے۔
اللہ اکبر۔
تو ہم تو اولیاء کے متعلق کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ تو وہ تھے کہ جنہیں نگاہ مصطفیٰ نے چنا تھا، منتخب کیا تھا، اپنا ساتھی بنایا تھا۔ تو حضور، دیکھیں یہ معاشرہ ہے
جی،
اس معاشرے کے تمام تر تقاضے انبیاء علیہ السلام ادا کرتے تھے۔
ٹھیک،
یعنی حضور فرماتے ہیں نا کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن جائے، لیکن پھر بھی آپ نے اختیاری طور پر فقر کو اختیار کیا، آپ نے اسباب کو اختیار کیا، جنگیں لڑی،
ٹھیک ہے،
صحابہ اکرام علی مردوان شہید ہوئے، آپ چاہتے تو بغیر اختیار کے فتح ہو سکتی تھی،
صحیح،
تمام تر معاشرتی تقاضوں کو برداشت کیا۔ تو انسانی معاشرتی تقاضوں میں ایک چیز ہوتی ہے انسیت، آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں،
ٹھیک،
آپ سوچتے ہیں میں کسی سے مشورہ کروں، میں اس کام میں کوئی میرے ساتھ کھڑا ہو، کوئی میرا ساتھ دے، کوئی میرے ساتھ چلے۔ ایک جو معاشرتی تقاضا ہے انسیت کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے ایک فطری تقاضا ہے۔ تو آپ نے کس کو ساتھی بنایا؟
سبحان،
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سب سے پہلے ساتھی ہیں۔
کیا بات،
سب سے پہلے دوست ہیں،
واہ،
جو ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ایک ایسے ہی مشکل سفر کا تذکرہ ہے کہ جب کفار کے مظالم سے تنگ آنے کے بعد مسلمانوں نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ ایک وفد تو پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کر چکا تھا اور پھر مسلمانوں نے ہجرت کرنی تھی، اور بڑی خفیہ طریقے سے ہجرت کرنی تھی۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رازداری کا کہہ کر تیاری کا حکم دیتے ہیں۔ آپ رازداری بھی برقرار رکھتے ہیں اور تیاری بھی کرتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے گھر میں آتے ہیں، اونٹ تیار تھے، آپ کا ایک غلام بھی تیار تھا، زاد راہ بھی تیار تھا، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو لیتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور پر پہنچتے ہیں، یعنی آج تو مکہ مکرمہ کی حدود میں، اس وقت کی اگر آبادی دیکھیں تو ایک نواحی علاقے میں تھی، دور تھی۔ غار ثور پر، غار حرا پر چڑھنا تو بڑا آسان ہے، تھوڑی سی بس چڑھائی یوں ہے لمبائی میں، غار ثور پہ تو چڑھ چڑھ کے بندہ سوچتا ہے کب آئے گی، بالکل ٹاپ پر ہے۔ مطلب دونوں میں خصوصیت ہے، غار حرا ہو یا غار ثور ہو، کہ چوٹی پر جا کر پھر آتی ہے۔ تو بعض اوقات چوٹی کا اپنا مزہ ہوتا ہے، جی ہاں۔ تو لوگ پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں کہ پہاڑوں پہ چڑھ کے چوٹی پہ چڑھیں گے، پھر کیا مناظر ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں کیا مناظر ہیں۔ تو ہم بھی ایک مرتبہ مری پہ چڑھے تھے چوٹی پر، وہ مناظر دیکھ کے ہم حیران و پریشان ہو گئے تھے۔
یعنی چوٹی کا منظر منفرد ہی ہوتا ہے،
منفرد ہی ہوتا ہے، مطلب یوں، وہاں تو بادل یوں جا رہے تھے، ہاتھ لگا لو۔ پھر غار ثور، اس غار میں ایک حکمت عملی،
صحیح،
کہ ابھی رات یہاں گزارنی ہے، کچھ یہاں ٹھہرنا ہے تاکہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے ان کی تلاش ختم ہو جائے،
صحیح۔
اور ایک اعلیٰ درجے کی حکمت عملی تھی کہ وہ اپنی تلاش میں بھٹک جائیں پیچھے آنے والے۔ اب وہ بھی اتنے عیار تھے کہ انہیں پتا تھا کہ اتنی جلدی کہاں جایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے دور کے لوگوں کو بھی دوڑایا، مختلف گروہ بنائے، قریب کے لوگوں کو قریب کی جگہوں پہ تلاش کرنے کے لیے لگایا، یہاں تک کہ اس غار تک بھی یہ لوگ پہنچ گئے۔ اب ان کے قدموں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور یہ غار بھی ایسی ہے کہ بندہ یوں منہ کرے اوپر آ کے تو نیچے سب کچھ نظر آ جائے. اللہ رب العزت کی رحمت سے ایک کبوتری یہاں آتی ہے آ کے انڈے دے دیتی ہے, مکڑی آتی ہے جالا بن دیتی ہے, اب ان کے قدموں کے نشان, قدموں کی جو آوازیں ہیں وہ بھی ہیں اور ان کے قدم بھی نظر آ رہے ہیں. غار سور میں جب آپ اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں پھر آپ اس کے کھلے ہوئے پتھر کا نظارہ کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے. یعنی نیچے اتنا پڑتا ہے. غار سور یہ نہیں ہے کہ جناب یہاں سے آپ داخل ہوئے دیوار سے کمرے کی طرح ہے, بلکہ یہ اوپر سے نیچے آنا پڑتا ہے. تو اوپر کے سوراخ سے اگر کوئی جھانکے گا تو نیچے نظر آ جائے گا, لیکن نیچے والے کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ قدم نظر آ رہے ہیں. اب جب قدم بھی آ پہنچے تو اس پورے منظر کو بیان کیا گیا ہے یہاں پر. ساری دنیا کے لوگ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہو جائیں تو کیا, اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہے, اور اللہ کا وعدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی حفاظت میں رہیں گے. اتنی کوششیں کی ہوں گی آپ کو شہید کرنے کی.
یعنی جب ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں تو اس سے پہلے بھی وہ اعلان کر دیا گیا نا کہ جو لے کر آئے گا اسے انعام دیا جائے.
بالکل, دوڑے دوڑا دیے گئے.
اللہ
تو حضور اللہ کی عصمت میں رہے, اللہ کی حفاظت میں رہے, اور اس منظر کشی کی گئی یہاں پر. اب خاص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کیا نقطہ ہے, وہ نقطہ یہ ہے, یعنی ایک تو منظر کشی کی گئی کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ,
اللہ
کوئی بھی مدد نہ کرے لیکن اللہ مدد کرنے والا ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا, کہ جب کفار نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کیا. جس شہر میں انسان پیدا ہوتا ہے ایک انسیت ہوتی ہے, انسیت ہوتی ہے. میں 18 سال کا تھا جب اپنا آبائی شہر چھوڑ کر آیا, اور آج تو 18 سال سے زیادہ ہو گیا میں کراچی میں مقیم ہوں. ٹھیک ہے, لیکن ایک طبعی اور فطری انسیت ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ 50 سال ہے. اس شہر میں آپ پیدا ہوئے, اس شہر میں آپ جوان ہوئے, اس شہر میں آپ نے شادی فرمائی, اس شہر میں آپ پر وحی نازل ہوئی, اس شہر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا, اور یہ وہ شہر ہے کہ بیت اللہ جہاں موجود ہے, انبیاء اکرام علیہ السلام کے آثار جہاں موجود ہیں, مقامات مناسک یہاں موجود ہیں. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس شہر کو چھوڑ رہے تھے تو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ بھی رہے تھے. اللہ کی رضا تھی, چھوڑا, حسرت سے مراد یہاں افسوس نہیں ہے. ایک جو فطری محبت ہوتی ہے, اس شہر سے محبت تھی, بلا شبہ تھی, اس شہر کا ایک اکرام ہے, اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو ایک عظمت دی ہے. تو جب آپ نے چھوڑا تو نہ چاہتے ہوئے چھوڑا, اللہ کے حکم سے چھوڑا.
صحیح.
تو قرآن فرماتا ہے ثانیس نین, یہ دو ساتھی ہیں, دو ہی ہیں صرف, اور تیسرا اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہے.
سبحان
اللہ, ان کے ساتھ ہے. اذ ہما فی الغار, جب یہ غار میں تھے, دشمن آ پہنچے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف لاحق ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی یہ ہمیں آ لیں گے, ہمیں پہنچ جائیں گے, کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف لاحق نہ ہو, کوئی پریشانی لاحق نہ ہو. ایک تو انہیں اپنا خوف نہیں تھا, اپنا خوف ہوتا تو سانپ سے نہ ڈسواتے. اعلیٰ ڈسواتے نا صدیق, بلکہ غار میں جان پہ دے چکے. سب سے بڑھ کر فریضہ تو جان بچانے کا فریضہ ہے, اور انہوں نے اپنی حضور کے آرام پر اپنی جان کو داؤ پہ لگا دیا.
واہ واہ.
تو انہیں اپنی جان کا غم نہیں تھا, انہیں غم تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. ایک اس وقت کیفیت تھی, ایک خوف, فطری خوف بھی غالب تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, فرمایا اذ یقول لصاحبہ, جب حضور نے اپنے صحابی سے فرمایا.
کیا بات, واہ.
کوئی مانے یا نہ مانے, قرآن کا اعلان ہے کہ حضرت صدیق اکبر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں.
واہ
جب حضور نے اپنے صحابی سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا،
کیا بات کیا بات،
خوف نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے،
سبحان اللہ.
اب بات یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں خلیفۃ المسلمین ہے وہیں پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں.
واہ،
یعنی اللہ کی طرف سے جو عنایات حضور پر تھیں، آپ تو منصب رسالت پر تھے، رحمت للعالمین تھے،
صحیح،
محبوب الہی تھے،
صحیح،
ان تمام تر تجلیات اور تمام تر امانتوں کا محل غیر نبی تو ہو ہی نہیں سکتا،
صحیح.
لیکن سب سے بڑھ کر جو فیض حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے کسی کو ملا وہ حضرت صدیق اکبر ہیں،
سبحان اللہ. واہ،
سب سے بڑھ کر فیض انہیں ملا ہے.
واہ،
یہ حضور کے وزیر ہیں،
کیا بات،
روحانی وزیر ہیں،
سبحان اللہ.
حضور کے خلیفہ حقیقی ہیں. انہی کو آپ نے امامت کبرا پر فائز فرمایا،
سبحان اللہ.
تو بات یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تو عالم مشاہدہ میں ہیں، اللہ کی رحمت پر وہ اس یقین اور اذعان اور وہ مشاہدے کی کیفیت ہے کہ کچھ خفا ہے ہی نہیں،
صحیح،
سب کچھ واضح ہے.
واہ واہ،
اور یہ راہ سلوک طے کر رہے ہیں، اور یہ مربی اور یہ مرشد حقیقی انہیں تسلی دے رہے ہیں، ان اللہ معنا.
سبحان اللہ،
ایک شیخ
سبحان اللہ
کا کیا کام ہوتا ہے،
اللہ حافظ،
کہ وہ اپنے مرید کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیتا ہے.
واہ، انشاءاللہ.
حضور انہیں یہی توحید کا جام پلا رہے ہیں، ان اللہ معنا،
سبحان
اے صدیق اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، سکینہ اور وقار نازل ہوتا ہے. حضور نے فرمایا تو سکینہ نازل ہوا،
کیا بات. واہ،
نگاہ مرشد کا اثبات اس آیت سے ہے.
اللہ اللہ،
جب ہم اولیاء کی محفل میں جاتے ہیں تو ایک قرار آ جاتا ہے، ایک سکینہ آ جاتا ہے. ویسے تو رات تھی انہیں، لیکن وہ جو ایک خوف لاحق ہوا جب حضور کی نگاہ ان پر گئی، توجہ ان پر گئی، تو پھر یہ عالم سکونت میں چلے جاتے ہیں.
کیا بات.
تو فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اب ان پر سکینہ نازل ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، جو اضطراب قلبی تھی وہ دور ہو جاتی ہے. اور پھر فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی،
سبحان
اللہ. اور کفار کی جو کم جو مراد تھا، جو مقصود تھا، وہ دھرا کا دھرا رہ گیا. وہ کلمت اللہ العلیا، اللہ کا جھنڈا بلند رہے گا. حضور جب محفوظ ہیں تو اللہ کا جھنڈا بلند ہے،
سبحان اللہ.
حضور کو کوئی تکلیف پہنچتی تو اسلام جو ہے اس کا جو پودا تھا وہ کیسے جو ہے وہ آگے بڑھتا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے، محبوب و محب کا جو تعلق ہے، محبوب و محب کی جو قربت ہے، محبوب و محب کی جو رازداری ہے، محبوب و محب کا جو ساتھ ہے، اور جو فضل ہے، جو امتیاز ہے، جو ان کو ساتھ لے جانا. آپ غار یار بھی ہیں، آپ راہ سفر کے ساتھی بھی ہیں، راہ حضر کے ساتھی بھی ہیں، اور یار مزار بھی ہیں. اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر فرماتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں چھوٹی سی مسجد تھی، چاروں طرف صحابہ اکرام کے گھر تھے، اور ان میں کھڑکیاں تھیں، دروازے تھے، وہیں سے مسجد میں آ جایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا جس جس کی کھڑکی یا دروازہ مسجد کی طرف کھلتا ہے سب بند کر دے، اور مرکزی راستے سے آیا کرے، الا خوخاتو ابی بکر، مگر حضرت صدیق اکبر کی جو کھڑکی ہے وہ کھلی رہے گی.
سبحان اللہ.
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے واضح طور پر خلیفہ کا تعین نہیں کیا، لیکن پوری تعلیمات اسلامیہ کو اٹھا کر دیکھ لیں. آج کل کے حکمران تو نا اہل ہیں، ورنہ اگر حاکم اہل ہو تو وہی جنازہ پڑھائے گا، وہی جمعہ کی نماز پڑھائے گا، حاکم اہل ہو، مطلب بہت سارے معاملات میں آج بھی ولایت جو ہے وہ حاکم کی طرف لوٹتی ہے، حاکم کو ایک اعلیٰ درجے کی ولایت حاصل ہے، اور امامت کا اہل کون ہے؟ اولین اہل حاکم اسلام،
حاکم اسلام
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی غیر موجودگی میں اگر کسی کو امام بنایا ہے، ہم دیکھتے ہیں اور صحابہ نے بھی امامت کی
جی،
لیکن بطور خاص اپنے وصال ظاہری سے پہلے جب نکاحت کے آثار تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لا رہے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر کھڑے ہو کر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت نیابت کا حق ادا کرتے رہے.
سبحان اللہ.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج فرمایا دسویں ہجری کو، لیکن ایک سال پہلے بھیج دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحجاج بنا کر.
واہ.
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، حضرت علی کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی مشرک جو ہے وہ خانہ کعبہ کے پاس نہیں آئے گا، کوئی برہنہ طواف نہیں کرے گا، کوئی کعبۃ اللہ کا جو تقدس ہے اس کو پامال نہیں کرے گا، اور اس حج کے جو امیر ہیں حضرت صدیق اکبر ہیں. مطلب یہ تو عملی اظہار ہے نا. اب جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے ساتھ حج پر گئے؟
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
امیر الحج حضرت صدیق اکبر ہیں، اور ان کے رفیق، ان کے ساتھی، ان کے مددگار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں.
صحیح.
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہیں، مقتدی کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں. ان سب کی مہر بھی آپ پر ثبت ہے کہ حضور نے ان کو کھڑا کیا ہے تو ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں.
سبحان اللہ.
بہت ساری اور باتیں ہیں، ہمارا وقت جو ہے وہ محدود ہو گیا ہے،
لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ، قرآن کریم کی کئی آیات ہیں جو بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کرنے والی ہیں، لیکن ظاہر ہے ٹائم ہمارے پاس محدود ہے، اس کی لیمیٹیشن ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمارے وقت میں برکت بھی عطا فرمائے، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور حضور کے اہل بیت سے ٹوٹ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہوا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
چمنستان نبوت کی بہاریں اول، چمنستان نبوت کی بہاریں اول، گلشن دین کے بنے پہلے گلے تر سے دی.